أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم صلوات پڑھ دیجئے اللہ علیہ وسلم سورہ مبارک توبہ کی 71 آیت دو دن سے آپ حضرات کی خدمت میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے عنوان سے خطاب کیا جا رہا ہے. سلسلے کی آج تیسری مجلس ہے. آیت کا ہر دن ترجمہ اسی لیے بیان کیا جا رہا ہے تاکہ آیت کا ترجمہ ہمارے ذہن پر نقش ہو جائے اور پھر اسی طرح ہمارے عمل پر بھی نقش ہو جائے. ترجمہ یہ ہے کہ والمؤمنون والمؤمنات, مومن مرد اور مومن عورتیں, بعضہم اولیاء و بعض ان میں کے بعض کے ولی ہیں, یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر, ان کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں, وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ اور یہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکاة ادا کرتے ہیں, اُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ اپنی رحمت نازل فرمانے والا ہے, اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ کہ اللہ غالب آنے والا اور حکمت والا ہے. تو پانچ صفتیں مومنین کی بیان کی گئی ہیں. ایک تو یہ کہ ایک دوسرے کے ولی ہیں, دوسرے یہ کہ یہ امر بالمعروف کرتے ہیں, نیکیوں کی دعوت دیتے ہیں, تیسرے یہ کہ یہ نہی عن المنکر کرتے ہیں, چوتھے یہ کہ نماز قائم کرتے ہیں, پانچویں یہ کہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور پھر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ عن قریب اپنی رحمت نازل فرمائے گا اور اللہ غالب آنے والا اور حکمت والا ہے. گزشتہ دو دنوں سے جو گفتگو ہو رہی تھی اس کا خلاصہ میں آپ حضرات کی خدمت میں بیان کر دوں کہ جب سید الشہداء مدینے سے روانہ ہو رہے تھے تو آپ نے یہ وصیت اپنے ہاتھ سے لکھ کر محمد حنفیہ کو دی تھی اور اس میں یہ لکھا تھا کہ انی لمخرج اشرم ولا مترم ولا مفسدم ولا ظالما, کہ میں فساد پھیلانے کے لیے, میں شر پھیلانے کے لیے, میں ظلم کرنے کے لیے نہیں مدینے سے روانہ ہو رہا ہوں. وَإِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّتِ جَدِّي, بلکہ میں مدینے سے اس لیے روانہ ہو رہا ہوں تاکہ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کروں. وَأُرِيدُ أَنْ أَمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنكَرِ وَأَسِيرَ بِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي عَلِي ابْنِ أَبِي طَالِبٍ, اور میرا یہ ارادہ ہے کہ میں لوگوں کو نیکیوں کی دعوت دوں اور برائیوں سے روکوں اور اپنے نانا اور اپنے بابا کی سیرت پر چلوں. تو پہلی مجلس میں یہ عرض کیا گیا تھا کہ امام کو یہ کیوں کہنا پڑا کہ میں شر پھیلانے کے لیے یا فساد پھیلانے کے لیے نہیں نکل رہا ہوں. تو عرض کیا گیا تھا کہ امام کو یہ جملہ اس لیے کہنا پڑا کیونکہ اس زمانے میں یہ فضا عام کر دی گئی تھی کہ حاکم وقت کے خلاف قیام کرنا شر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حاکم وقت کو حکومت اللہ نے دی, اور جس کو حکومت اللہ دیتا ہے اور اگر اس کی حکومت پر اعتراض کیا جائے تو گویا یہ اللہ پر اعتراض کرنا ہے, اور اللہ پر اعتراض کرنا انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے. تو لہذا سید الشہداء کو یہ کہنا پڑا کہ یزید کے خلاف قیام کرنا شر نہیں, یزید کے خلاف آواز اٹھانا شر پھیلانا نہیں ہے, فساد پھیلانا نہیں ہے, برتری طلب کرنا نہیں ہے, ظلم کرنا نہیں. اور پھر عقیدہ جبر کو اس زمانے میں رواج دے دیا گیا تھا, یعنی لوگوں کو یہ سمجھا دیا گیا تھا پیسے خرچ کر کے, علماء سے یہ باتیں لوگوں میں عام کر دی گئی تھی کہ انسان کچھ نہیں کرتا, سب کچھ اللہ کرتا ہے, انسان بھی جو ظلم کرتا ہے وہ اللہ اس سے کرواتا ہے, ظالم اللہ کے حکم سے ظلم کو برداشت کرتا ہے اور مظلوم اللہ کے حکم سے ظلم, ظالم اللہ کے حکم سے ظلم کرتا ہے اور مظلوم اللہ کے حکم سے ظلم کو برداشت کرتا ہے. یہ جبریہ عقیدہ لوگوں کے درمیان عام کر دیا گیا تھا. یہ پہلی بیماری تھی اس زمانے کی امت کی. اور دوسری بیماری یہ تھی کہ امت کو یہ کہا گیا تھا کہ تم اپنی انفرادی عبادتوں میں مشغول رہو, تم پانچ وقت کی نمازیں پڑھ لو, 30 دن کے روزے رکھ لو, سال میں ایک بار حج کر لو, بس پورا تمہارا اسلام یہی ہے اور یہی تمہاری نجات کے لیے کافی ہے. تم اس بات سے کوئی سروکار مت رکھو کہ تمہارا حاکم کون ہے, تم پر حکومت کرنے والا کون, تم اپنی نمازوں میں مشغول رہو. اور امت میں یہ بات رائج بھی ہو گئی تھی, امت نے اس بات کو قبول بھی کر لیا تھا. اسی لیے امت یزید پر اعتراض کرنے کے بجائے وہ حسین پر اعتراض کر رہی تھے کہ آپ کیوں یزید کے خلاف اٹھ رہے ہیں, آپ گویا شر پھیلانے کے لیے یزید کے خلاف, آپ پر امن فضا کو بگاڑ رہے ہیں, آپ امت میں دراڑ ڈالنا چاہتے ہیں, یعنی الٹا اسلام. تو یہ بات سید الشہداء نے یہ کہہ کر واضح کر دی کہ میں شر پھیلانے کے لیے نہیں نکل رہا ہوں, اور نہ میرا قیام یزید کے خلاف جو قیام ہے وہ شر ہے, بلکہ میں چاہتا ہوں کہ امت کی اصلاح کروں, اپنے جد کی امت کی اصلاح کروں. تو کل کی گفتگو میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ سید الشہداء نے یہ کیوں فرمایا کہ میں امت کی اصلاح کرنے جا رہا ہوں جبکہ فاسد تو یزید ہو گیا تھا. سید الشہداء کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں یزید کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں کیونکہ یزید فاسد ہو گیا ہے. عرض کیا تھا کہ یزید ناقابل اصلاح ہو چکا تھا. اسی طرح سے جسم کا اگر کوئی حصہ سڑ جائے اور زہریلا ہو جائے تو اس حصے کو کاٹ کر پھینک دینا ضروری ہوتا ہے, اس حصے کو بدن سے جدا کر کے پھینک دینا, اس کا خاتمہ کر دینا ضروری ہوتا ہے. سید الشہداء بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ یزید اب اصلاح کے قابل نہیں ہے, اس کو امت سے جدا کر دیا جائے, امت سے اس کا خاتمہ کر دیا جائے. یہ بات. دوسری بات جو کل عرض کی گئی کہ سید الشہداء امت سے کیا, امت کی کیا اصلاح کرنا چاہتے ہیں, امت میں کیا بگاڑ پیدا ہو گیا تھا. امت میں سب سے بڑا جو بگاڑ پیدا ہو گیا تھا وہ یزید کو حاکم اسلامی تصور کر رہی تھی, نہ صرف تصور کر رہی تھی بلکہ مان رہی تھی. یزید جیسے فاسق کو وہ اپنا حاکم تسلیم کر چکی تھی. امت میں سب سے بڑا بگاڑ یہ تھا, جس کے نتیجے میں امت اپنے انفرادی عبادتوں میں مشغول تھی. ان کو اس بات سے کوئی سروکار نہیں تھا کہ ان کے اوپر حاکم جو بیٹھا ہوا ہے وہ فاسد ہے, اور فاسد حاکم کے تحت انجام دینے والی عبادتوں کا حشر شاید فقہی اعتبار سے وہ عبادتیں قابل قبول ہوں لیکن روحانی اور معنوی اعتبار سے وہ عبادتیں ناقابل قبول ہیں. اللہ کی نظر میں ایسی عبادتوں کی کوئی اہمیت نہیں جو ایک فاسد کی ماتحت انجام دیے جائیں. تو سید الشہداء نے یزید کی اصلاح کی بات نہیں کی بلکہ امت کی اصلاح کی بات کی, کیونکہ یزید اسی فاسد امت کا نتیجہ تھا, فاسد امت سے فاسد یزید نکلا تھا. تو سید الشہداء نے اصلاح کی بات وہاں سے کی جہاں سے امت میں بگاڑ آ گیا تھا. امت میں چونکہ بگاڑ آ گیا تھا تو امت کی اصلاح کی بات سید الشہداء نے کی, سید الشہداء نے یزید کی اصلاح کی بات نہیں کی, یزید ناقابل اصلاح ہو چکا تھا. اور امت کی اصلاح کے لیے آپ نے کیا فرمایا, کیا نظام پیش کیا؟ امت کی اصلاح کے لیے آپ نے اُرِيدُ أَنْ أَمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنكَرِ, کہ میں ارادہ یہ رکھتا ہوں کہ میں امت کو نیکیوں کی دعوت دوں. امت کے اندر یہ جو فکر آ گئی ہے کہ ہم اپنی عبادتوں سے سروکار رکھیں, ہمیں اس سے کیا کہ کون ہمارے اوپر حکومت کر رہا ہے, کون ہمارے اوپر حاکم ہے, ہمیں اس سے کیا, تو امت کی اس بات کی اصلاح کے لیے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے نفاذ کے لیے سید الشہداء مدینے سے روانہ ہوں. کل ہماری بات اصلاح تک پہنچی تھی کہ اصلاح ہر جگہ اور ہر زمانے کی ضرورت ہے, اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ کسی زمانے میں اصلاح کی ضرورت نہیں ہے یا کسی جگہ اصلاح کی ضرورت نہیں ہے. میں اکثر اپنے دوستوں سے عرض کرتا ہوں کہ جہان تشیع کا سب سے بڑا مرکز علمی حوالے سے, معنوی حوالے سے وہ قم ہے, قم المقدسہ ہے, اور شاید پاکیزہ ترین افراد وہاں پر بستے ہوں جہان تشیع کے, لیکن اس کے باوجود بھی سب سے زیادہ اصلاح کی ضرورت قم کو ہے. قم جہاں پر پاکیزہ ترین افراد بستے ہیں وہاں پر اصلاح کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. تو کوئی جگہ مبرہ نہیں ہے اصلاح سے, نہ کوئی زمانہ مبرہ ہے کہ فلاں زمانے میں اصلاح کی ضرورت نہیں ہے یا فلاں جگہ اصلاح کی ضرورت نہیں ہے. اصلاح کی ہر زمانے میں اور ہر جگہ ضرورت ہے. صلوات پڑھ دیجیے محمد والا. سید الشہداء نے اپنے قیام کا مقصد یہی بتلایا کہ میں اصلاح امت کے لیے نکل رہا ہوں, اور عرض کیا تھا کہ جس طرح بدن پر اگر میل اور کچیل جمع ہو جائے بدن پر, تو بدن کی آلودگی کو دور کرنا بدن کی اصلاح ہے. اسی طرح معاشرے میں بھی آلودگی پھیلتی, معاشرے میں بد اخلاقیاں, بے تربیتی, فحاشی پھیلانے والے لوگ موجود ہیں جو معاشرے کو آلودہ کرتے رہتے. تو لہٰذا معاشرے کو ہمیشہ اصلاح کی ضرورت ہے, کیونکہ ہمیشہ فحاشی پھیلائی جاتی, کیونکہ ہمیشہ معاشرے کو گندے کاموں سے آلودہ کیا جاتا, خراب کر دیا جاتا, فاسد کر دیا جاتا, جس کے نتیجے میں ہمیشہ معاشرے کو اصلاح کی ضرورت ہے. اصلاح معاشرہ کا کام ہمیشہ ہونا ہے, کبھی یہ کام تعطیل نہیں ہو سکتا, کیونکہ بدکار لوگ ہمیشہ سے موجود ہیں اور وہ ہمیشہ بدکاری کر کے معاشرے کو آلودہ کرتے ہیں. مسلح جو اصلاح کرنے والے لوگ ہیں ان کا کام یہ ہے کہ ان کی بدکاریوں کی اصلاح کرتے رہے, ہمیشہ یہ کام کرتے رہے. اور یہ کتنا بڑا عظیم کام ہے جنہوں نے اصلاح کی ذمہ داری اپنے اوپر اٹھا رکھی ہے, اپنے کھانوں پر لے رکھی ہے. آپ دیکھیں اصلاح کے مقابلے میں فساد کس حد تک پھیل چکا ہے, کس بڑے پیمانے پر فساد کو پھیلایا جا رہا ہے. ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے سے آپ اس کا اندازہ لگائیں. ٹی وی چینلز کتنے ہیں کوئی گن سکتا ہے؟ کسی کے پاس اس کے اعداد و شمار موجود ہیں؟ بے شمار چینلز, ان گنت چینلز فحاشی پھیلا رہے ہیں, فساد پھیلا رہے ہیں. اس کے بعد کا مرحلہ ہے ویب سائٹس, انٹرنیٹ پہ جو ویب سائٹس ہیں, کتنی ویب سائٹس ہیں جو فساد پھیلا رہی ہیں, مقرب اخلاق چیزیں, فحاشی, گناہ, کتنی ویب سائٹس ہیں, انگنت ویب سائٹس ہیں, ہم شمار نہیں کر سکتے, اتنی زیادہ ویب سائٹس. فساد اس پیمانے پر پھیل رہا ہے تو اصلاح کرنے والوں کی ذمہ داری کس حد تک بڑھ جانی چاہیے؟ اصلاح کرنے والوں کی ذمہ داری اور کتنی سخت ہے یہ بھی اندازہ لگا لیں کہ ہم فحاشی پھیلانے والے, گناہ کو عام کرنے والے ذرائع کو گن نہیں سکتے, اتنے زیادہ ہیں. اس کے بالمقابل اصلاح کرنے والے ادارے کتنے ہیں. اصلاح کا کام ہر وقت ہونا ہے اور ہر جگہ ہونا ہے. اصلاح کا کام, جہاں اصلاح کا کام رک گیا وہاں پر معاشرہ فاسد ہو گیا, اور جہاں معاشرہ فاسد ہو گیا پھر اس کو دوسرے دشمنوں کی ضرورت نہیں ہے, اس کو دشمن کی ضرورت نہیں ہے. پھر داخلی طور پر ہی وہ معاشرہ اتنا دیمک کا اس کو اندر سے چاٹ جائے گی کہ پھر اس معاشرے کو دشمن کی ضرورت باقی نہیں رہی. تو معاشرے میں اصلاح کا کام ہمیشہ ضروری ہے. اور پھر حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صفت بیان کرتے ہیں کہ طبیب دوار بطبہ. رسول خدا کی ایک صفت یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ ایسے طبیب تھے جو پھر پھر کر لوگوں کا علاج کرتے تھے, مریضوں کو تلاش کرتے تھے کہ کون مریض ہے, کون مریض ہے, اس کا علاج کیا جائے. تو عزیزان محترم, رسول خدا نے جو سب سے بڑی اصلاح کی ہے, آپ نے شرک آلود معاشرے کو جو سب سے بڑا منکر ہے توحید پرست بنا دیا, شرک سے معاشرے کو پاک کر دیا. آپ نے شرک کی آلودگی کو پاک کرنا آسان کام نہیں ہے, شرک سے بڑی نجاست کوئی چیز نہیں. اللہ کا شریک قرار دینا، اللہ کے مقابل میں کسی کو لا کے کھڑا کر دینا شرک ہے. اور رسول خدا نے شرک سے معاشرے کو پاک کیا، شرک کی اصلاح کی، مسلمان بنایا لوگوں کو. طبیب دوار ان بطب ہی، مریضوں کے پیچھے جاتے تھے آپ خود کہ کون مریض ہو گیا، کس کے اندر شرک کی بیماری پیدا ہو گئی، کس کے اندر نفاق پیدا ہو گیا، کس کے اندر بغض و حسد پیدا ہو گیا، کس کے اندر غیبت پیدا ہو گئی. ایک ایک بیماری کا علاج آپ پھر پھر کر لوگوں کو، مریضوں کو تلاش کر کر کے علاج کرتے تھے. اب یہ اور بات ہے کہ ایک ایسا طبیب ہوتا ہے جو صرف دو چار مریضوں کی جان بچا پاتا ہے، لیکن ایک ایسا طبیب ہوتا جو لاکھوں کی جان بچا دیتا. تو وہ طبیب جو لاکھوں کی جان بچا لے اور وہ طبیب جو دو چار کی جان بچا لے، کوئی مقایسہ نہیں ہے. رسول خدا نے کتنوں کی جان بچائی، کتنوں کو روحانی ہلاکت سے بچا لیا رسول خدا نے، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. شرک کی آلودگی سے معاشرے کو پاک کیا رسول خدا نے، شرک کی نجاست کو دور کیا رسول خدا نے، شرک کی آلودگی کو معاشرے سے ختم کر دیا. یہ بڑی کامیابی. اب یہ اپنی اپنی توفیق کی بات ہے کہ کون کتنوں کی اصلاح کر پاتا ہے، اپنی اپنی توفیق کی بات ہے. کوئی دو چار کی اصلاح کر لیتا، لیکن کوئی ہوتا جو ہزاروں کی اصلاح کرتا، لاکھوں کی اصلاح کرتا، لاکھوں لوگ ان کی وجہ سے اصلاح پا جاتے، ہدایت پا جاتے. یہ اپنی اپنی بات ہے. اور دیکھیں، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، بس میرا مقصد یہی ہے کہ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کروں. وأريد أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، اور میں یہ ارادہ رکھتا ہوں کہ لوگوں کو نیکیوں کی دعوت دوں اور برائیوں سے روکوں. تو سید الشہداء کا مقصد تو اصلاح امت ہے، اب سید الشہداء کی عزاداری کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ سید الشہداء کی عزاداری کا مقصد بھی اصلاح ہونا چاہیے، اور ہوئی ہے اصلاح، اور ایسی اصلاح ہوئی ہے اس عزاداری کے طفیل میں، 2500 سالہ شہنشاہیت کو اکھاڑ کر پھینک دیا گیا ہے. 2500 سالہ شہنشاہیت کو اکھاڑ کر پھینک دیا گیا، ایسی اصلاح ہوئی. دنیا کی سب سے بڑی طاقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کو جھکنے پر مجبور کر دیا ہے. دنیا کی ساتویں بڑی طاقت کو گھٹنے ٹکا دیے، ایسی اصلاح ہوئی. اصلاح نہیں ہوئی تو بس اس برے صغیر میں نہیں ہوئی، وإلا دوسرے ممالک نے عزاداری سے اپنی اصلاح کر لی، اور ایسی اصلاح کی کہ ان کے جیسی اصلاح پھر کسی کی نہیں ہوئی. دنیا کی سب سے بڑی طاقت سے ٹکرانا عام بات نہیں، اس کے لیے بڑی ہمت اور جرات کی ضرورت ہے، اور وہ بغیر کربلا کے حاصل نہیں ہو سکتی، اور وہ بغیر کربلا کے حاصل ہو ہی نہیں سکتی. دنیا کی ساتویں بڑی طاقت کو، جس کو لوگ تلسماتی طاقت کہتے تھے، تلسماتی طاقت تصور کرتے تھے. کہا یہ گیا جیت کے بعد کہ لوگ صہیونیوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی تلسماتی طاقت ہے، خدا کی قسم یہ لوگ مکڑی کے جال سے بھی بوڑھے ہیں. خدا کی قسم، خدا کی قسم، یہ اوہنا من بیت العنکبوت، یہ مکڑی کے جال سے بھی بوڑھے ہیں. ان کا ہوا کھڑا ہوا تھا عالم اسلام میں، لیکن وہی یا حسین کہنے والوں نے، وہی سید الشہداء کے راستے پر چلنے والوں نے ان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا. اس طرح سے عزاداری اصلاح کرتی ہے. اور جب بھی عالم میں، پوری دنیا میں فساد پھیلے گا، چاہے وہ فساد سیاسی ہو یا اخلاقی ہو یا تربیتی ہو یا سماجی ہو یا تعلیمی ہو، جس اعتبار کا فساد ہوگا یہ یا حسین کہنے والے بڑھ کر اصلاح کر دیں. بشرطیے کہ انہوں نے سید الشہداء کی عزاداری سے یہ حاصل کیا، اصلاح کا مقصد انہوں نے لیا. تو اصلاح ہوئی ہے امتوں کی. یہ اور بات ہے کہ اس قافلے میں ہم سب سے پیچھے رہ گئے، یہ ہماری بدنصیبی ہے. بر صغیر ہندوستان اور پاکستان اصلاح کے قافلے سے بہت پیچھے رہ گئے، اور پاکستان سے بھی اگر مقایسہ ہمارا کیا جائے تو ہم سب سے پیچھے رہ گئے، اور اگر ہندوستان میں ہمارا مقایسہ کیا جائے تو ہم اس شہر والے سب سے پیچھے نظر آئیں گے. افسوس کی بات ہے، اس حالت سے باہر آنا ہوگا. اگر اصلاح کا کام ہوا ہوتا تو آج ہماری یہ حالت نہ ہوتی. اگر مسلسل اصلاح ہوتی رہتی تو آج ہماری یہ نوبت نہ پہنچتی کہ ہم آخری صف میں کھڑے نظر آ رہے ہیں. اصلاح کا کام ہوتا تو ہم بھی اگلی صفوں میں ہوتے. پہلی والی صفوں میں اگر ہم ہوتے, اصلاح کا کام رک گیا, جہاں جہاں اصلاح کا کام رک جاتا ہے وہ معاشرہ جمود کا شکار, مردہ ہو جاتا ہے وہ معاشرہ. معاشروں کی بھی حیات ہوتی ہے, معاشرہ زندہ معاشرہ, مردہ معاشرہ. زندہ معاشرے کی علامت یہ ہے کہ اس معاشرے میں اصلاح کا کام چلتا رہے, اور مردہ معاشرے کی علامت ہے کہ اصلاح کا کام اس معاشرے سے رک جائے. وہ معاشرہ مردہ ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے وہ معاشرہ جس میں اصلاح کا کام رک جاتا ہے. تو سید الشہداء کی عزاداری کا مقصد اصلاح, اور وہ اصلاح کا طریقہ خود سید الشہداء نے اپنے کلام میں واضح کر دیا. بارہا ہی عرض کر رہا ہوں, کئی مجالس میں یہ بات عرض کی ہے کہ اگر ہم کوئی بات کو سمجھنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے مناسب چیز کیا ہے. اسلام کو سمجھنا چاہ رہے ہیں, اسلام کس کا بھیجایا ہوا دین ہے؟ اللہ کا بھیجایا ہوا دین. کس کے کلام سے سمجھیں؟ اللہ کے کلام سے سمجھیں. اسلام کو اگر ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں, سید الشہداء کے قیام کو ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں, سید الشہداء کے انقلاب کو ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں, کس سے سمجھیں؟ سید الشہداء کے کلام سے سمجھیں. تو بہترین چیز یہی ہے. ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم یہ مانتے بھی ہیں, یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ ہماری محفل, ہماری مجالس میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آتی غرض کے سارے معصومین ہماری معصومین میں, ہماری مجالس میں شرکت کرتے ہیں, یہ عقیدہ رکھتے ہیں نا, گرچہ ان کا جسمانی وجود شاید نہ ہو لیکن روحانی وجود کے تو قائل ہونا ہی پڑے گا کہ مانوی طور پر وہ موجود ہوں گے. لیکن ہم کرتے کیا ہیں, بلاتے ان کو اپنی مجالس میں ہیں لیکن سناتے اپنی بات ہے, سناتے ان کو اپنی بات ہے. ہونا کیا چاہیے کہ آپ فرمائیے, آپ بولیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. سید الشہداء کی مجلس میں سید الشہداء کی بات سنانی چاہیے کہ سید الشہداء آپ بتلائیے آپ کے قیام کا مقصد کیا ہے. تو وہ یہ کہیں گے انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی واريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر, میرے قیام کا مقصد امت جد کی اصلاح ہے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے, اور اپنے نانا اور اپنے بابا کی سیرت پر چلنا ہے. کہ ان کی بھی یہی سیرت تھی, ان کی بھی سیرت یہی تھی, اصلاح ان کی سیرت تھی, اور اصلاح کا طریقہ کار خود سید الشہداء نے مشخص فرما دیا. اصلاح کا طریقہ کار, نظام اصلاح کا طریقہ کار امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے. لوگوں کو نیکیوں کی دعوت دینا, برائیوں سے روکنا, یہ طریقہ اگر امت اپنائے تو پھر تمام بگاڑ, تمام فساد امت سے ختم ہو جائے گا. ہر قسم کا فساد, ہر قسم کی خرابی امت سے نکل جائے گی اور امت سرفراز ہو جائے گی. صلوات پڑھ دیں محمد و علی. بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایک مستحب عمل ہے, یعنی اگر کر لیں تو ثواب ہے, نہ کریں تو عذاب نہیں, جبکہ ایسا نہیں. فرد پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجب ہے, فرد پر. جس طرح سے نماز واجب ہے, آپ کی نماز میں نہیں پڑھ سکتا, میری نماز آپ نہیں پڑھ سکتے. آپ کو اپنی نماز پڑھنی ہے, مجھے اپنی نماز پڑھنی ہے. آپ کو اپنا روزہ رکھنا ہے, مجھے اپنا روزہ رکھنا ہے. آپ کو اپنا حج کرنا ہے, مجھے اپنا حج کرنا ہے. آپ کو اپنا امر بالمعروف کرنا ہے, مجھے اپنا امر بالمعروف کرنا ہے. آپ کو اپنا نہی عن المنکر کرنا ہے, مجھے اپنا نہی عن المنکر کرنا ہے. فرد پر واجب ہے, یہ مستحب. اور اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر معاشرے میں قائم ہو جائے تو سمجھیے کہ پورا دین قائم ہو گیا. سارے دین کے قیام کی وجہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے. کیوں؟ جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا, اس میں کیا کہا جا رہا, یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ. پہلے امر بالمعروف کا ذکر کر کیا جا رہا ہے کہ نیکیوں کی دعوت دینا, برائیوں سے روکنا, اور پھر کہا جا رہا ہے کہ نماز قائم کرنا اور زکات ادا کرنا. نماز کو مؤخر کرنا یعنی بعد میں لانا, اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو مقدم کرنا یعنی پہلے لانا, اس بات کی علامت ہے کہ اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر معاشرے میں رائج ہو جائے تو بقیہ تمام نیکیاں رائج ہو جائیں گی, سارے کا سارا دین نافذ ہو جائے گا. سارے کا سارا دین کا نفاذ اس پر ٹکا ہوا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر معاشرے میں رائج ہو جائے. سبحان اللہ. اور جہاں پر یہ امر بالمعروف کا فریضہ ترک کر دیا گیا, متروک ہو گیا, چھوڑ دیا گیا, تو پھر وہاں سے معاشرے کی موت شروع ہو گئی, معاشرے کی سڑن شروع ہو گئی. معاشرہ سڑن کا شکار ہو جاتا, معاشرہ آلودگی کا شکار ہو جاتا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ سید الشہداء کی عزاداری کرنے والے کبھی بھی اصلاح کے فریضے سے غافل نہ ہو، ہمیشہ اصلاح کے فریضے کو نظر میں رکھ، ہمیشہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ عمل مسلسل ہے، تا حیات ہے جب تک ہم زندہ ہیں، تا حیات اس عمل کو انجام دینا ہے. یہ غلط بات ہے کہ یہ بیجا مداخلت ہے، کوئی بیجا مداخلت نہیں ہے، لوگوں کے امور میں بیجا مداخلت نہیں ہے. یہ اگر صحیح طریقہ ہم کو آتا ہے امر بالمعروف کا، تو ہر آدمی کا یہ کام ہے کہ وہ کوئی برائی ہوتا ہوا دیکھ، برائی ہوتی ہوئی دیکھے تو روکے اس کو، اور اگر دیکھ رہا ہے کہ اچھائی پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے تو لوگوں کو اچھائی کی دعوت دے. یہ ہر شخص کا فریضہ ہے، یہ مرد ہو یا عورت، مرد ہو یا عورت، یہ اور یہ رائج ہونا ضروری ہے معاشرے میں. اور یہ جب تک رائج نہیں ہوگا دین قائم نہیں ہو سکتا، دین متروک رہے گا، دین مسجدوں میں قید، دین مدرسوں میں قید، دین کتابوں میں قید، معاشرے میں دین نہیں آ سکتا جب تک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا رواج عام نہ ہو، اس کو عام نہ کیا جائے. ہر فرد اپنی ذمہ داری سمجھے، جہاں پر برائی ہو رہی ہے اس برائی کو دل سے برا سمجھے، اگر زبان سے کہہ سکتا تو زبان سے روکے، اور اگر ہاتھ سے روک سکتا ہے تو ہاتھ سے روکے. زبان سے پہلا مرحلہ ہے، قلب سے اس کو برا سمجھے، جو برائی ہو رہی ہے اس کو برا سمجھے. مشکل یہ ہو گئی کہ ہم اتنا برائی کے عادی ہو گئے کہ وہ قلب سے جو نفرت کا اظہار ہے وہ بھی نہیں کرتے، قلباً ہم راضی ہو چکے ہیں برائیوں پر، کہ یہ ہو معاشرے میں اتنی جڑ پکڑ چکی ہے برائیاں کہ ہم راضی ہو چکے ہیں کہ یہ برائی ہو رہی ہے، ہم راضی ہیں، کیونکہ ہم قلباً راضی ہیں، کیونکہ مسلسل ہمارے سامنے وہ برائی ہوتی آ رہی ہے. حضرت لقمان، جن کے نام سے قرآن مجید میں ایک پورا سورہ ہے، اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر ما اصابک. اے میرے بیٹے، تم نماز کو قائم کرو، امر بالمعروف نیکیوں کی ہدایت کرو اور برائیوں سے روکو، اور واصبر ما اصابک، اور جب تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو گے تو یقینی بات ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بغیر مصائب کے انجام نہیں پاتے. جب بھی تم معاشرے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بات کرو گے، کچھ لوگوں کے مفادات پر حملہ ہوگا تو وہ خاموش نہیں بیٹھیں گے، وہ عکس العمل دکھائیں گے، وہ رد عمل دکھائیں گے، وہ ریاکشن دکھائیں گے، اور وہ ریاکشن کے نتیجے میں تم کو مصائب برداشت کرنا پڑے گا. تو واصبر علی ما اصابک، جب امر بالمعروف کی تم ٹھان لو تو پھر مصیبتوں کو جھیلنے، مصیبتوں کو برداشت کرنے کی طاقت پیدا کر لو، کیونکہ امر بالمعروف بغیر مصائب کے انجام نہیں پا سکتا. امر بالمعروف کا فریضہ اور نہی عن المنکر کا فریضہ بغیر مصائب کے حاصل نہیں ہو سکتا، اس کے ساتھ مصائب آئیں گے ضرور، اور جس میں یہ قدرت اور طاقت ہے کہ وہ مصائب کو برداشت کر سکتا ہے وہی آگے بڑھے، اسی کو آگے بڑھنا ہے. اور پھر صبر بھی کیسا، وہ صبر نہیں جو ہم تاجرانہ صبر کرتے ہیں، کہ صبر کر کے ہم خیال کرتے ہیں کہ اس کی اجرت کچھ مل جائے ہم کو، عاشقانہ صبر جیسا حسین نے کیا، عاشقانہ صبر ابراہیم نے کیا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جو صبر کیا، یا سید الشہداء نے جو صبر، عاشقانہ صبر، جس کے بدلے میں کوئی اجرت نہیں چاہیے، اجرت کے طلبگار نہیں، عاشقانہ صبر ہے. واصبر علی ما اصابک، جو مصائب تم پر آ جائیں تو تم اس پر صبر کرو، اور وہ صبر تمہارا عاشقانہ صبر ہونا چاہیے، تاجرانہ سوداگرانہ صبر نہیں. تو جب بھی یہ امر بالمعروف کا فریضہ انجام پائے گا، یقینی طور پر مصائب اس کے ساتھ رہیں گے، مصائب کا برداشت کرنا ساتھ رہے گا. اور جو معاشرہ مصائب، جو معاشرہ یعنی عاشق وہ ہوتا ہے جو مصائب کو خریدتا ہے، تاجر وہ ہوتا ہے جو مصائب سے بھاگتا ہے. عاشق اور تاجر میں یہی فرق ہے، عاشق مصائب کو خریدتا ہے، تاجر مصائب سے بھاگتا. تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے جو طلبگار ہیں وہ مصائب کے لیے تیار ہیں. کسی نے آ کر چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام عرض کی، مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں، بلاؤں کے لیے تیار ہو جا، مصیبتیں برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جا، تو نے بہت بڑا دعویٰ کر دیا ہے، تو نے بہت بڑا دعویٰ کر دیا ہے، مصائب برداشت کرنے کے لیے تو تیار ہو جا. تو جو بھی اس راستے میں آئے اس کی بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ مصائب کے لیے آمادہ ہو جائے، جس طرح سے حسین ابن علی آمادہ ہو گئے تھے. حسین ابن علی مصائب کے لیے آمادہ ہو گئے تھے. اور عرض کیا کہ آج تیسری محرم ہے، کہ امام حسین جو مدینے سے نکلے وہ سیدھے کربلا نہیں پہنچے, وہ مکہ پہنچے, مکے میں قیام رہا کافی دن, قیام رہا, شعبان میں مکہ پہنچے, شعبان ماہ رمضان, شوال المکرم, ذیقعد اور ذیلحج. ذیلحج کی 8 تاریخ کو جب سارے مسلمان احرام باندھ رہے تھے تو سید الشہداء اپنا احرام کھول دے, سید الشہداء اپنا احرام کھول کے امت کو بتلا رہے تھے کہ تم میرے ساتھ آؤ, تم میرے ساتھ آؤ, ایک بہت بڑے منکر کو ختم کرنے جا رہا ہوں, اور اگر وہ منکر ختم ہو جائے گا تو معاشرے سے ہر فساد ختم ہو جائے گا. یہ کہہ کر سید الشہداء مکے سے روانہ ہوئے, اور پھر ایک مقام پر جب پہنچے جو کربلا سے شاید کچھ فاصلے پر تھا, نینوا, وہاں پر حر کا لشکر آیا 1000 سواروں کے ساتھ. 1000 سواروں کے ساتھ حر نے آ کر امام کا راستہ روکا. حر کا لشکر آپ تفصیلات جانتے ہیں, پیاسا تھا, شدید پیاس سے حر کا لشکر جوجھ رہا تھا, تو امام نے حکم دیا کہ ان کے لیے اپنی مشکوں کے دہان کھول دیے جائیں. حر کے لشکر کو سیراب کیا گیا, حر کے لشکر کو پانی سے سیراب کیا گیا, اور پھر جب دونوں میں بات چیت ہوئی, حر میں اور امام حسین میں, تو حر نے کہا کہ مجھے اس بات پر مامور کیا گیا ہے کہ میں آپ کو آگے بڑھنے نہ دوں, میں آپ کا راستہ روکے رکھوں تابختی کے امیر کے پاس سے کوئی حکم نہ آ جائے. تو ایک مرحلہ وہ بھی آیا کہ حر نے بڑھ کر سید الشہداء کے لجام فرس کو پکڑ لیا. اس وقت سید الشہداء کو غیظ آ گیا. آپ نے کہا سکلت کا امک, تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے, تو میرے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالتا ہے. تو حر نے کہا کہ یقیناً اگر کوئی اور ہوتا عرب میں تو اس کا مناسب جواب دیتا, لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ کی ماں فاطمہ زہرا ہے, اور بغیر ادب اور احترام کے ان کا نام نہیں لیا جا سکتا. حر نے ادب دکھایا. اب دیکھیں با ادب با نصیب, اب اس کا نصیب کیسے جاگتا ہے یہ دیکھیں. ادب دکھایا نا انہیں, ادب دکھا رہا ہے حر فاطمہ زہرا کے متعلق. اب دیکھیں تیسری محرم کا دن جب آیا, تیسری محرم کا جب دن نمودار ہوا تو عمر سعد وارد کربلا ہوا. عمر ابن سعد 4000 کے لشکر کے ساتھ, حر کا 1000 کا لشکر, عمر سعد کا 4000 کا لشکر. وارد کربلا ہوا, جیسے ہی وارد کربلا ہوا اپنے قاصد کو بھیجا امام حسین کے پاس کہ وہ دریافت کرے کہ امام حسین کس لیے یہاں پر آئے. پہلا قاصد گیا امام کے جو مشہور صحابی ہیں ابو سمامہ سیداوی, اس سے اس کی بحث و تکرار ہوئی. انہوں نے کہا کہ تلوار میرے پاس رکھا کر جا, تو تلوار لے کر اندر نہیں جا سکتا, میں جانتا ہوں تو بے ادب ہے, تو کوئی گستاخی کرنے والا ہے. بحث و تکرار ہوئی, وہ واپس چلا گیا. دوسرا قیس ابن قرہ, اس کو انتخاب کیا گیا. جب وہ امام کے پاس آنا ہی چاہتا تھا, دور سے امام نے اس کو دیکھا, اپنے اصحاب سے خطاب کر کے پوچھا کہ کیا اس شخص کو جانتے ہو؟ حبیب ابن مظاہر نے آگے بڑھ کر کہا مولا ہاں جانتا ہوں, یہ اچھی رائے دینے والا شخص ہے, لیکن تعجب ہے ابن سعد کی طرف سے آ رہا ہے. آدمی تو ٹھیک ہے, آدمی اچھی رائے رکھنے والا ہے, لیکن تعجب کرتا ہوں کہ عمر سعد کی طرف سے آ رہا ہے. جب وہ پہنچ کر اس نے عمر سعد کا پیغام پہنچایا, پوچھا کہ آپ کس لیے یہاں پر آئے ہیں؟ امام نے فرمایا کہ کوفیوں نے مجھے خط لکھے ہیں, میں کوفیوں کی دعوت پر, کوفیوں کے بلانے پر یہاں پر میں آیا ہوں, اور اگر وہ میرے آنے سے راضی نہیں ہیں اور وہ میری دعوت پر لبیک کہنا نہیں چاہتے اور میرے آنے کے خلاف ہیں تو میں واپس چلا جاتا ہوں. یہ سن کر وہ واپس جا ہی رہا تھا کہ حبیب ابن مظاہر نے کہا کہ قیس تم حسین سے بے اعتنائی برت رہے ہو, تم حسین کا ساتھ نہیں دیتے. تو اس نے کہا یہ پیغام کا میں جواب تو دے دوں, بعد میں پھر دیکھا جائے گا کیا کرنا ہے. وہ ابن سعد کے پاس پہنچا, اس نے آ کر ابن سعد کو یہ خبر دی کہ حسین یہ کہہ رہے ہیں کہ کوفیوں کے بلانے پر وہ آئے ہیں, کوفیوں نے انہیں خط لکھ کر بلایا ہے, اور اگر کوفی ان کے آنے سے راضی نہیں ہے تو وہ واپس جانا چاہتے ہیں. ابن سعد نے اسی مضمون کا خط ابن زیاد کو لکھا جو کوفے میں تھا کہ حسین کربلا آئے ہوئے ہیں, ہم ان کا راستہ روکے ہوئے ہیں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوفیوں نے ان کو خط لکھ کر بلایا ہے, اور اگر کوفی ان کے آنے سے ناراض ہیں اور وہ راضی نہیں ہیں، ان کے آنے کے خلاف ہیں، تو وہ واپس جانا چاہتے ہیں. جب ابن زیاد کو یہ خط ملا تو اس نے جواب میں لکھا کہ اس نے جواب میں ایک شعر لکھا، اس نے لکھا کہ اب جب کہ حسین ہمارے چنگل میں پھنس گئے ہیں تو وہ جانا چاہتے ہیں، ہرگز وہ نہیں جا سکتے، ہرگز وہ ہمارے چنگل سے نہیں نکل سکتے. یہ ابن سعد کو دوبارہ اس کا جواب، ابن زیاد کا جواب ملا. تین محرم کے واقعات بیان کر رہا ہوں کہ تین محرم کو کیا ہوا. اور یہ قیس ابن خرہ وہی آدمی ہے جب حر شب عاشور کشمکش کے عالم میں تھا، حر کو یہ توقع تھی کہ جنگ نہیں ہو پائے گی، بار بار ابن زیاد کے پاس آ کر یہی پوچھتا تھا کہ کہیں جنگ تو نہیں ہوگی، کہیں فاطمہ کے لال کے خون سے ہمارے ہاتھ تو نہیں رنگے جائیں گے. اور ابن سعد کو بھی یہ توقع تھی کہ خون ریزی نہیں ہوگی. لیکن جب شب عاشور یہ طے ہو گیا کہ اب بغیر خون ریزی کے کوئی چارہ نہیں ہے، بغیر قتل کے کوئی چارہ نہیں ہے، تو اب حر اپنے آپ کو کشمکش کے عالم میں محسوس کر رہا ہے. یہی خیز جو قاصد بن کر گیا تھا تین محرم کو، حر کے پہلو میں کھڑا ہوا ہے، دیکھ رہا ہے کہ حر متفکر ہے، فکر میں مبتلا ہے، سوچ رہا ہے، کوئی اہم موضوع پر سوچ رہا ہے، اور نہ صرف سوچ رہا ہے بلکہ حر کے جسم میں کمکپی آ گئی، کانپ رہا ہے، لرز رہا ہے حر. خیز نے پوچھا، اے حر، اگر کوئی مجھ سے پوچھتا کہ سرزمین عرب کے بہادروں کا نام لو تو میں ایک نام تمہارا لیتا، میں یہ تمہارا کیا عالم دیکھ رہا ہوں کہ تم موت سے کانپ رہے ہو، موت کا خوف تم پر طاری ہو گیا اور تم موت سے کانپ رہے ہو. تو حر نے کہا، واللہ ہی میں موت سے نہیں کانپ رہا ہوں، اللہ بہتر جانتا ہے کہ میں موت سے نہیں ڈر رہا ہوں، بلکہ میں اس بات میں اپنے آپ کو دو راہے پر پا رہا ہوں، ایک طرف جنت کو دیکھ رہا ہوں اور ایک طرف دوزخ کو دیکھ رہا ہوں. حسین کا ساتھ دوں تو کچھ ہی لمحوں میں قتل کر دیا جاؤں، میری بیوی بیوہ ہو جائے، میرے بچے یتیم ہو جائے، میری جائیداد ضبط کر لی جائے، اور پھر میں اپنے خاندان والوں سے ملے بغیر قتل کر دیا جاؤں اگر میں حسین کا ساتھ دوں، اور میں اگر لشکر عمر سعد کا ساتھ دیتا ہوں تو یہ تمام چیزیں محفوظ رہیں گی، لیکن ابدی ملامت میرے شامل حال ہو جائے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ کی آگ میں جلنا پڑے گا. میں اس سے پہلے کبھی اس قدر کشمکش میں مبتلا نہیں تھا. بڑی عجیب کشمکش، یعنی دو طاقتیں حر کے اندر آپس میں دست بغریباں ہیں، مادی اور مانوی طاقت. مادی طاقت یہ کہہ رہی ہے کہ عمر سعد کا ساتھ دو، تمہارا گھر بھی بچ جائے گا، تمہارے بچے بھی سلامت رہیں گے. مانوی طاقت یہ کہہ رہی کہ تم حسین کا ساتھ دو لیکن تم قتل کر دیے جاؤ گے، کچھ ہی لمحوں میں قتل کر دیے جاؤ گے. یہ سوچ ہی رہا تھا حر نے تیزی سے گھوڑا دوڑایا اور پھر قیام حسینی کی طرف چل پڑا. خیس نے یہ سوچا کہ شاید حر پیاسا ہو گیا ہے، فرات کی طرف گیا ہے پانی پینے کے لیے، لیکن حر فرات کی طرف نہیں گیا بلکہ قیام حسینی کی طرف حر آیا. اور اس نے یہ کام کیا کہ اپنے سپر کو الٹا دیا، جو اس بات کی علامت تھی کہ میں جنگ کے لیے نہیں آ رہا ہوں. سپر کو، سپر انداختہ ہو جانا، یعنی سپر کو الٹا دینا، سپر کو الٹا دینا اس بات کی علامت تھی کہ میں جنگ کرنے کے لیے نہیں آ رہا ہوں. حر پہنچا خدمت امام میں، سب سے پہلے جو جس حر کی جس سے ملاقات ہوئی وہ خود امام حسین تھے. امام حسین سے جب ملاقات ہوئی تو حر نے کہا کہ یبن رسول اللہ، میں ہی وہ ہوں جس کی وجہ سے آپ یہ سب مصائب میں گرفتار ہیں، میرے ہی سبب سے آپ کو مصائب کا سامنا ہے، میں ہی آپ کو گھیر کر کربلا میں لایا ہوں، کیا میرا گناہ معاف ہو سکتا ہے، کیا میرا گناہ اس قابل ہے کہ معاف ہو سکتا ہے؟ تو امام حسین نے بے دریغ یہ بات کہی کہ حر، تمہارا گناہ معاف ہو سکتا ہے، تمہارا گناہ معاف ہے. جبکہ امام حسین یہ جانتے ہیں کہ حر وہ ہے، اور حر نے ایک کلمہ پڑھا کہ پروردگارا، میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں کہ میں وہی ہوں جس نے حسین کے اہل بیت پر روب تاری کیا ہزار سواروں کا لشکر لا کر. کیونکہ جب ہزار سوار پہلی مرتبہ حسین کے لشکر کے مقابلے میں آئے تھے تو بچوں پر روب تاری ہو گیا تھا ہزار سواروں کے لشکر کو دیکھ کر. حر کہہ رہا ہے کہ پروردگار، تو مجھے معاف فرما، میں وہی ہوں جس نے حسین کے بچوں کو ڈرایا، میں وہی ہوں جس نے حسین کے بچوں پر روب تاری کیا، تو مجھے معاف فرما. حر گھوڑے سے نہیں اترا، حسین نے کہا کہ حر نیچے اتر جاؤ، تمہاری ضیافت کی جائے. अब मुझे नहीं मालूम हुसैन किस चीज से हुर की ज़ियाफ़त करना चाहते थे, क्योंकि कम तरीन शय पानी तक हुसैन के खेमे में मौजूद नहीं। अब नहीं मालूम हुसैन किस बात से ज़ियाफ़त हुर की करना चाह रहे थे। बहुत इसरार किया हुसैन ने, हुर घोड़े से उतर आओ। हुर ने कहा मौला मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मुझे घोड़े से उतरने की बात न कीजिए। हुर खैमे में क्यों नहीं गया, हुर घोड़े से क्यों नहीं उतरा? शायद हुर घोड़े से इसलिए नहीं उतरा क्योंकि अगर बच्चों की नजर हुर पर पड़ जाएगी तो वो समझ जाएंगे ये वही है जिसने हम पर रोबतारी किया था, जिसने हमको डराया था, हम पर रोबतारी किया था, ये हुर वही है। ये सोचकर हुर घोड़े से प्यादा नहीं हुआ। हुर ने कहा इजाजत दीजिए, इजाजत मिल गई। हुर मैदान की तरफ रवाना हुआ। हुर मैदान में आया, रजस पड़ी हुर ने। मैदान में जब आते थे सवार तो रजस पड़ते थे, अपना तारुफ करवाते थे, अपना हसब नसब बयान करते थे। हुर ने आकर कहा कि मैं तो वो नहीं हूं जिसने हुसैन को खत लिखा है, लेकिन तुम तो वही हो जिसने हुसैन को खत लिखकर बुलाया है। और क्या तुम्हारे आदाब और रसूम में ये बात शामिल है कि मेहमान के साथ ये सुलूक किया जाए? क्या तुम्हारे दीन में ये बात शामिल है कि किसी को मेहमान बुलाकर उसके साथ ये सुलूक किया जाए? हुर ने फिर दोबारा अपना रजस पढ़ा। हुर ने कहा कि तुम देख रहे हो ऐ कूफियों के फुरात का पानी किस तरह से, हम जानवर फुरात के पानी से इस्तेफादा कर रहे हैं, लेकिन तुमने फरजंद फातिमा पर फुरात का पानी बंद कर रखा है, तुमने फरजंद फातिमा को फुरात के पानी से महरूम कर दिया है। ये रजस पढ़कर हुर लड़ता रहा। ऐसा लड़ा हुर कि जब घोड़े से जमीन पर आया तो हुसैन उसकी बाली पर आए। हुसैन ने बाली पर आकर हुर के सर को अपने जानों पर रखा और फरमाया कि हुर कि तेरी माँ ने तेरा नाम क्या खूब हुर रखा है, अंतल हुर्रो फिर दुनिया वाल आखिरा। ऐ हुर तू दुनिया में भी आजाद है और आखिरत में भी आजाद है। हुसैन ने जैसे ही ये कहा कि हुर तू दुनिया में भी आजाद है और आखिरत में भी आजाद है, हुर की रूह खफसे उनसुरी से परवास कर गई। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिह। परवरदिगार आवास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिम सलाम का इस जिक्र खलील को कबूल फरमा। परवरदिगारा हमारे गुनाहाने कबीरा व सगीरा को माफ फरमा। हमारा खातिमा ईमान पर बखैर फरमा। जहां जहां मोमिनीन व मोमिनात मुस्लिमीन व मुस्लिमात रहते हैं सबकी जान माल इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगारा हमारे मकामात मुकद्दसा की हिफाजत फरमा। परवरदिगारा हजरत ज़ैनब के रोजे की हिफाजत फरमा। परवरदिगार जो जवान हजरत ज़ैनब के रोजे की हिफाजत कर रहे हैं तो उनकी हिफाजत फरमा। परवरदिगार हमारे मराजे मुज्तहिदीन उलमा का साया हमारे सरों पर कादिर कायम। परवरदिगार सैयद मुखावेमत सैयद हसन नसरुल्लाह रहबर मौज़म इन्क़लाब हजरत आयतुल्लाह खामेनी का साया दराज फरमा। परवरदिगारा वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहि वसल्लम का परचम इस्लाम को सरबुलंद फरमा। परचम कुफ्र निफाक को सरनिगु फरमा। परवरदिगारा मकसद हुसैन को समझने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगारा अमल करने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगारा कुरान पढ़ने पढ़कर समझने समझकर अमल करने की तौफीक अता फरमा। मोहब्बत अहले बैत की शमा जो हमारे सीनों में रोशन है हर आम उसकी हिद्दत तनवीर में इजाफा फरमा। परवरदिगारा हम सबको मिलजुल कर मुत्तहिद रहने की तौफीक अता फरमा। ताजील फरमा हजरत हुज्जत के ज़हूर में, हमें हजरत के नासिरों में शुमार फरमा।